وائس آف امریکہ واشنگٹن کے جہاں رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان نفیسہ ہود بھائی. ہم جہاں رنگ ایک غیر سرکاری ادارے کی رپورٹ سے شروع کریں گے جس کے مطابق 2016 میں اس سے پچھلے سال کی نسبت 60% کم جانی نقصان ہوا ہے. آگے چل کر ہم کوہاٹ سے غیر قانونی اسلحہ کی رضاکارانہ واپسی, بھارتی کشمیر میں برفانی تودے کے گرنے سے جانی نقصان, اور آخر میں ریپبلکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے نئے احکامات پر بات کریں گے. ہمارے پہلے موضوع پر ہمارے ساتھ ہوں گے فاٹا کے سابق سیکیورٹی چیف بریگیڈیئر محمود شاہ, جبکہ امن تحریک کے بانی رکن مختار باچا بھی اس سیگمنٹ میں شامل ہوں گے. آپ لوگوں کو بھی ہم سننا چاہیں گے اور آپ لوگ بھی ہمیں کال کیجیے گا. اس وقت ہم سب سے پہلے آپ لوگوں کو ایک رپورٹ سنانا چاہتے ہیں. یہ غیر سرکاری ادارے نے جو کچھ کہا ہے کہ فاٹا میں دہشت گردی کس حد تک کم ہوئی ہے, رپورٹ پیش کر رہے ہیں محمد اشتیاق.
پاکستان کے شہری علاقوں میں دہشت گردی کے واقعات میں گزشتہ سال نمایاں کمی دیکھی گئی, اور اب ایک غیر سرکاری ادارے نے اپنی سالانہ رپورٹ میں کہا ہے کہ ملک کے قبائلی علاقوں میں بھی عسکریت پسندوں کے حملوں میں بتدریج کمی آ رہی ہے. وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقوں کی صورتحال کے بارے میں کام کرنے والے غیر سرکاری ادارے فاٹا ریسرچ سینٹر نے اپنی سالانہ سیکیورٹی رپورٹ میں کہا ہے کہ قبائلی علاقوں میں دہشت گردی کے واقعات میں 2016 میں 25% تک کمی آئی ہے, جس سے 2015 کے مقابلے میں ان علاقوں میں جانی نقصان بھی 60% تک کم ہوا ہے. فاٹا ریسرچ سینٹر کی رپورٹ میں ظاہر کیے گئے اعداد و شمار کے مطابق 2016 میں سب سے زیادہ ہلاکتیں شمالی وزیرستان, خیبر ایجنسی اور محمد ایجنسی کے قبائلی علاقوں میں ہوئیں. فاٹا ریسرچ سینٹر سے وابستہ سلامتی کے امور کے تجزیہ کار عرفان الدین نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ گزشتہ 3-4 سالوں سے قبائلی علاقوں میں دہشت گردی کے واقعات میں کمی دیکھنے میں آئی ہے.
25% اوور آل ملٹنسی اور کاؤنٹر ملٹنسی انسیڈنٹ سے ایک ڈکلائن نظر آئی ہے, اور یہ ڈکلائن ایسا ہے کہ تقریباً 2014 کے بعد جو ملٹری آپریشن شروع ہوا ہے اس کے بعد ایک کنٹینیوس ڈکلائن ہمیں نظر آئی ہے تقریباً 3-4 سالوں میں.
عرفان الدین کہتے ہیں کہ اگرچہ قبائلی علاقوں میں پاکستانی دہشت گرد تنظیموں کے نیٹ ورک کو توڑ دیا گیا ہے, لیکن ان کے بقول سرحد پار افغانستان فرار ہونے والے پاکستانی جنگجو دوبارہ منظم ہو سکتے ہیں, اور ان کے بقول یہ خدشہ برقرار رہے گا.
کیونکہ ابھی تو فی الحال جو ملٹری آپریشن چل رہا ہے اس میں ملٹنٹ نیٹ ورکس جو ہے وہ تو ڈسمینٹلڈ ہو گئے, جیسے 2010 میں تھے گروپس آف وہاں پہ لشکر اسلام تھا یا خان سید گروپ تھا یا مسعود طالبان تھے, تو وہ ابھی ڈسمینٹلڈ ہے, اور زیادہ تر جو گروپ تھے وہ شفٹ ہو گئے افغانستان سائڈ پہ. تو اس سے یہ خدشہ ہے کہ یہ گروپ دوبارہ سے وہاں پہ ری گروپ ہو کے پھر پاکستان میں دوبارہ سے اپنا نیٹ ورک اسٹیبلش کر سکتے ہیں, تو اس کا تو ایک خدشہ ہے.
واضح رہے کہ رواں ماہ کے اوائل میں پاک انسٹیٹیوٹ فار پیس اسٹڈیز نامی ایک غیر سرکاری تنظیم نے اپنی سالانہ رپورٹ میں کہا تھا کہ 2015 کی نسبت 2016 میں پاکستان میں دہشت گرد حملوں میں 28% تک کمی آئی ہے, لیکن پاک انسٹیٹیوٹ فار پیس اسٹڈیز کی رپورٹ میں بھی متنبہ کیا گیا تھا کہ عسکری گروہ نئے علاقوں کی تلاش میں سرکردہ ہیں, جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ طویل المدتی منصوبہ بندی کر رہے ہیں. پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت کی طرف سے حالیہ بیانات میں یہ کہا جاتا رہا ہے کہ ملک بھر میں دہشت گردوں کے خلاف کی جانے والی کارروائیوں سے شدت پسندی کے واقعات میں کمی آئی ہے, لیکن حکام بشمول وزیر داخلہ چودھری نثار یہ کہتے رہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی ہے. پاکستانی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ فوجی کارروائیوں کی وجہ سے دہشت گردوں کے خلاف اگرچہ پاکستان کو نمایاں کامیابیاں ملیں, لیکن شدت پسندی کے خاتمے کے لیے ملک میں برداشت اور تحمل کے نظریے کو فروغ دینے کی ضرورت ہے. پاکستان کا کہنا ہے کہ دہشت گردی کی وجہ سے نہ صرف ہزاروں پاکستانی اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے, بلکہ ملک کی معیشت کو 100 ارب ڈالر سے زائد کا نقصان بھی پہنچا. محمد اشتیاق, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
اور ہم فاٹا کے سابق سیکیورٹی چیف بریگیڈیئر محمود شاہ سے ابتدا کرتے ہیں. بریگیڈیئر محمود شاہ, آپ بتائیے, رپورٹ میں یہ بات کہی گئی کہ 3,500 جنگجو اب تک ہلاک ہوئے ہیں, 2014 میں ضرب عزب شروع ہوا تھا, لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ افغانستان میں یہ جنگجو منظم ہو کر بارڈر کے اس پار حملے کر سکتے ہیں. یہ بتائیے, کیا صلاحیت آپ نے ابھی تک دیکھی ہے ایسے لوگوں میں کہ وہ دوبارہ پاکستان میں داخل ہو کر دہشت گردی پھیلا سکتے ہیں؟
میرے خیال میں آپریشنز اور دی ادر سٹیٹ ان کو پاکستان کے علاقے میں جو سیٹ سیونس ہے ان سے ان کو کمپلیٹلی نکال دیا گیا ہے, اور یہ افغانستان میں انہوں نے ابھی سیٹ سیون بنائے ہوئے ہیں, اور کیونکہ ان کے ساتھ بین الاقوامی مدد شامل ہے, سپورٹ شامل ہے, فائننس شامل ہے, پلاننگ شامل ہے, خاص کر انڈیا جو ہے ابھی تو میرا خیال میں کلیئر ہو چکا ہے اور افغان انٹیلیجنس بھی ہے اس میں ایکٹیولی انوالوڈ ہے, وہ کوشش کر رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود جو ہے میں نہیں سمجھتا کہ وہ پاکستان میں دوبارہ دہشت گردی اس لیول کی شروع کر سکتے ہیں. ایک آج واقعہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے, بلکہ یہ واقعہ بھی جو ہوا ہے میرے خیال میں حکومت پہلی بات کر رہی ہے کہ اس کا ان کے پاس انفارمیشن تھی, اطلاع تھی کہ یہ اس طرح کرنا چاہتے ہیں, تو اس کے باوجود کیوں اس کو روکا نہیں جا سکا. تو میرے خیال میں اس لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں تو جو دہشت گردی ہم 2014 سے پہلے دیکھ رہے تھے اور اس کے یہاں پر روس تھے اور ان کے بڑے لوگ تھے, مختلف اور یہاں پر وہ بہت زیادہ دہشت گردی ہو چکی, دنیا میں بھی کہیں ہو چکی تو اس کا کوئی نہ کوئی کنیکشن شمالی وزیرستان سے نکلا تھا. تو ابھی میں سمجھتا ہوں کہ فوج نے اور حکومت نے بڑا کام کیا ہے, اور اس طرح کی بین الاقوامی قوتیں جو ہے اگر امریکہ اس پہ خاموش رہے اور انڈیا اور افغانستان کی انٹیلیجنس ایجنسی خامہ خواہ پاکستان میں دہشت گردی کرنا چاہے تو چاہے وہ کوشش بھی کریں گے تو ہوگا نہیں, لیکن میرے خیال میں اس کے اوپر عالمی قوتوں کو خاموش نہیں رہنا چاہیے.
اس وقت ہم امن تحریک کے بانی رکن مختار باچا کی طرف جاتے ہیں. باچا صاحب آپ بتائیے, ہر ایک کہتا ہے کہ ضرب عزم کے بعد فاٹا, پشاور اور بلکہ پورے ملک میں دہشت گردی میں کمی آئی ہے, لیکن آپ جانتے ہیں کہ دہشت گردوں کو روکنا ایک اب کی بات نہیں ہے بلکہ اس کے لیے ایک لمبے منصوبے کی ضرورت ہے. آپ کی کیا تجاویز ہیں اس سلسلے میں؟
عارضی طور پر تو تھوڑی سی فرق تھوڑا سا فرق دکھائی دیتا ہے, لیکن اب مجھے لگ رہا ہے کہ یہ کوئی زیادہ پھر سے دوبارہ اسی لیول پر آئے گا جس طرح سے پہلے تھا یا شاید اس سے زیادہ. وہ اس طرح سے کہ عالمی طور پر جو اس دہشت گردی کے خلاف جو مسئلے بنے تھے اس میں امریکہ کے پیچھے اور ویسٹ وغیرہ اور انڈیا پاکستان ان تینوں کا ایک ٹرائیکا بنا, اور انہوں نے ڈیمانڈ کیا کہ پراکسی وار نہیں ہونی چاہیے, اور پاکستان اس کو ریزسٹ کر رہا ہے اور ان کا پریشر بڑھتا جائے گا, بڑھ بھی سکتا ہے. امریکہ کے الیکشنز کے بعد جو چار چند مہینے ہوتے ہیں نئے ایڈمنسٹریشن کے آنے تک اس پہ خاموشی ضرور تھی, لیکن جب نئے ایڈمنسٹریشن آئے گا تو ممکن ہے کہ وہ اس پریشر کو مزید بڑھائے گا. دوسری طرف پاکستان, چائنا اور رشیا کا کہ فارن منسٹرز کی جو میٹنگ ہوئی تو اس میں یہ دو متحرک فریق بنے, اور پاکستان, چائنا, رشیا نے طالبان پرو طالبان سٹیٹمنٹ اور پوزیشن لے لی ہے. تو اس طرح سے مجھے لگتا ہے کہ ویسٹرن بارڈر پر پاکستان میں یہ ٹینشن اور یہ جو ہے نا یہ مزید بڑھے گا, اور جو بکاؤ مال ہے وہ کوئی بھی استعمال کر سکتا ہے پاکستان کے خلاف پریشر بڑھانے کے لیے. تو یہ صورتحال مجھے تو زیادہ آنے والے وقت میں زیادہ خطرناک نظر آ رہا ہے.
جی, ہم دیکھیں گے کہ دہشت گردی کے خلاف سرکار کس حد تک اپنے ارادے مضبوط رکھ سکتی ہے. اس وقت ہم کچھ کالرز کو بھی لیتے ہیں, ان کو بھی موقع دیتے ہیں. میاں والی سے ہمیں کال کیا ہے محمد ایاز نے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
نفیسہ باجی, نہ تو دہشت گرد حملوں میں کوئی کمی آئی ہے اور نہ ہی دہشت گرد حملوں کے نتیجے میں شہید ہونے والوں کی کوئی کمی آئی ہے. یہ میں حیران ہوں کہ بہت سے جو شہید ہوتے ہیں, کل پرسوں کی جو کرم ایجنسی میں بہت سے شہید ہو گئے اور بہت سے زخمی ہو گئے, اور پچھلے سال یہ مزار شاہ نورانی مزار پر جو شہیدوں کے انبار کھڑے ہو گئے, یہ ہمارے یہ جو مہمان صاحبان کہہ رہے ہیں کہ دہشت گردی میں کمی, یہ تو میرے سمجھ سے بالا تر ہے.
آپ کے کال کرنے کا شکریہ. جی جی شکریہ شکریہ. مرید خان نے کال کیا ہے میاں والی سے.
السلام علیکم جناب, دہشت گرد سے بات کر رہا ہوں. جناب جس طرح پاکستانی فوج اور سیکورٹی ایجنسیوں نے یہ دہشت گردی میں جانیں قربان کی ہیں اپنی اور دہشت گردی کو ختم کیا ہے, اگر افغانستان کی طرف سے بھی اس طرح وہ تعاون کرتے تو یقین کریں کہ بہت فرق پڑتا. اور افغانستان نے پورا تعاون نہیں کیا, لیکن پاکستان کو بھی نیشنل ایکشن پروگرام پر پورا عمل کرنا چاہیے اور گھر گھر جو ہے پاکستانیوں کو چیک کرنا چاہیے کہ یہ جو افغانی مہاجرین ہیں خاص کر ان بھائیوں کو بھی ابھی واپس جانا چاہیے, کیونکہ ان کے بھیس میں جو ہے نا وہ انڈیا کی جاسوسی.
شکریہ آپ کے کال کرنے کا. جناب ڈی آئی خان سے کال کیا ہے عمر خان نے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
میرا سوال بریگیڈیئر صاحب سے, جو جنوبی وزیرستان میں جو ڈیرہ اسماعیل خان کا یا پاکستان کا کسی کا کونے کا جو آدمی ہوگا اس کو اجازت نہیں ہے, تو پہلا چیک پوسٹ ہے اس کے اوپر تقریباً سال ہو گیا تھا. تو اس بات پر میں حیران ہوں, جو وانا کا بازار ہے وہ طالبان کے اختیارات میں ہے.
اچھا
تو اس کا کیا وجوہات ہے, باقی اس طرح یہ کس طرح ہوگا, عوام جو نہیں چھوڑیں گے اس کو اختیار دیا تھا.
اچھا شکریہ.
وہ طالب کمیٹی یہ کیا ہے.
اچھا نقطہ اٹھایا آپ نے. چنیا سے کال کیا ہے طارق چختائی نے.
جی السلام علیکم نفیسہ بہن اور محمود شاہ صاحب اور مختار باچا صاحب سے میرا ایک سوال ہے, اور میرے پاس ایک حل ہے ان دہشت گردی کو روکنے کے لیے. تو پہلی بات یہ ہے کہ ضرب عظم میں یہ کافی پاکستان میں نمایاں کمی بھی آئی ہے, لیکن جو ارد گرد اب دہشت گرد بارڈر سے پار افغانستان یا بھارت میں ہیں, تو وہاں ان کی سرگرمیاں کو اگر سید محمود شاہ صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ اگر وہاں پر افغان انٹیلیجنس ان کو روکا جائے, تو اس کے علاوہ اگر محلے کی سطح پر اور تھانے کا ایک ذیل کا انچارج ہوتا ہے, یہ ایسا نیٹ ورک بنایا جائے کہ ایک جو کونسلر صاحبان اب الیکٹ ہوئے ہیں, ایک کونسلر کو اپنی وارڈ میں جو نیا آدمی ہے اس کے اندراج, اور جو تھانے دار ہوتا ہے ایک ذیل کا اس کے پاس ریکارڈ ہو جو نیا آدمی ہو, اور جو چیئرمین اب الیکٹ ہوئے ہیں بلدیاتی نظام میں, یہ ایسا مربوط سسٹم ہو. اگر سید محمود شاہ صاحب سے میرا کوئسچن ہے کہ اگر ایسا کر دیا جائے تو میرا خیال ہے کہ پاکستان اس دہشت گردی سے بچ سکتا ہے.
جی آپ نے اچھی بات کی, اس لیے کہ ظاہر ہے اگر کمیونٹی خود اس میں ہوگی, اگر وہ اس میں سرگرم ہوگی تو دہشت گردی کو روکنے میں کافی اچھا کردار ادا کر سکتی ہیں. کشمیر چلتے ہیں جہاں سے راجا الیاس کچھ کہنا چاہتے ہیں.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جناب یہ دہشت گردی کو روکنے کے لیے سب سے اہم چیز دیر ہے وہ ہمارے سرحدی کے اداروں کو فری رینج سے کام کرنے دیا جائے, اور دوسری بات جو یہ جو این جی او کے روپ میں جو یہ کام کر رہے ہیں نا, بیرون ملک جو یہ شروع مچا رہے ہیں کہ یہ این جی او کو پکڑ رہے ہیں یا کچھ کر رہے ہیں, ہماری سکوبی ایجنسیاں پورے ہر ایک پر دھیان رکھتی ہے, کسی غیر قومی کو آتی رکھتی ہے.
اچھا اور سوراب یوسف نے کال کیا ہے دیر سے.
ہلو السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
میڈم اللہ کے فضل و کرم سے یہ جتنی بھی دہشت گردی کا لہر تھا تو ضرب عظم کے بعد یہ ابھی کافی حد تک اس میں کمی آئی ہے, اور یہ جو دہشت گرد تنظیم بنے ہوئے تھے یہ اتنی جلدی نہیں بنے ہوئے تھے, یہ تقریباً 20-25 سال پہلے بنے ہوئے تھے, اور ابھی ان آپریشن کی وجہ سے اس کے سارے جو ہے نا وہ لنک ٹوٹ چکے. تو انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ آپ اب اتنی جلد یہ لوگ واپس جو ہے نا وہ مستقل نہیں ہو سکیں گے. صرف مسئلہ یہ ہے کہ ابھی جو جتنی بھی قیادت ہے ان سب کو سیریسلی اس پر نظر رکھنا چاہیے.
بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا.
دوبارہ یہ ایشو.
اور میاں والی سے کال کیا ہے غلام عباس نے.
میڈم السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
میڈم میں محترم محمود شاہ کو صاحب کو اور دوسرے صاحبان کو سلام پیش کرتا ہوں, اور میرا یہ عرض ہے کہ جیسے رفیق شریف صاحب ہمارے پیارے سے پسلار پوری پاکستان کی قوم ان کے گیت گاتی ہے, جنہوں نے اتنی کامیابی حاصل کی और अब उनकी रविश के ऊपर ये मौजूदा जनरल साहब जो है कमर जावेद साहब हुई वो भी ऐसी सूरत हाल कर रहे हैं, तो उनके लिए हम पूरी पाकिस्तान कौम हमारे इन जनरलों को खराज तहसीन पेश करती है।
मगर
बात यह है मैडम कि जैसे जनरल परवेज मुशर्रफ ने कहा था कि एक दीवार बना दी जाए, पक्की थी दीवार, दीवार हो और उसके आस पार जो है दरवाजे लगा दिए जाए, तो ये क्रम क्यों नहीं होता। और दूसरा मैडम मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि दहशतगर्दी में जो कमी आई है इसको बरकरार, इसको बरकरार रखने के लिए जैसे राहील फरीद सलाह ने काम किया, तो उसमें उसको मुस्तकिम करने के लिए हुकूमत क्या इकदाम कर रही है और क्या इनकी सोच है, और दीवार बनाने के लिए जो सबसे अच्छा कदम है उनके लिए भी इनका क्या ख्याल है। आपका बहुत शुक्रिया मैम।
जी जी, और हम जाहिर है अपने मेहमानों से जवाब तलबी भी करेंगे, लेकिन इस वक्त एक मुख्तसर ब्रेक लेते हैं।
ताज़ा तरीन खबरों, खुसूसी फीचर्स, टीवी और रेडियो प्रोग्राम देखने और सुनने के लिए विजिट कीजिए www.voanews.com/urdu।
ये वॉइस ऑफ अमेरिका है। आप हमारे प्रोग्राम फेसबुक पर भी बराहे रास्त देख सकते हैं। पता है facebook.com/voaurdu।
जी, आप वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से जहां रंग सुन रहे हैं, और हम एक गैर सरकारी इदारे की रिपोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं कि 2016 में उसके पिछले साल की नस्बत 60% कम जानी नुकसान हुआ है। हमारे साथ फाटा के साबिक सिक्योरिटी चीफ ब्रिगेडियर महमूद शाह हैं और अमन तहरीक के बानी रुकन मुख्तार बाचा हैं। तो शाह साहब, ये बताइए, आपने कॉलर्स को सुना, बहुत सारे सवाल आपसे किए गए। इस वक्त जो मालूम नहीं, अगर आपका वजीरिस्तान जाना हुआ है वो जगह बताइए, खासतौर पे वाना का जिक्र किया गया, क्या वहाँ तालिबान नजर आते हैं जैसे कॉलर्स ने इशारा दिया?
नहीं, बिल्कुल मेरे ख्याल में उन्हें इशारा दिया, लेकिन आपको पता है कि पिछले दिनों कोई शक पड़ा था तो एकदम बाजार जो है वो बंद करके तलाशी ली गई। मैं समझता हूँ कि वाना बहुत अंदर की तरफ है, अंगूर अड्डा बहुत दूर है, यहाँ बॉर्डर है, और इधर अंगूर अड्डा के ऊपर भी ये जो तालिबान है या जो भी लोग हैं ये जरूरत नहीं कर सकते कि अभी ये सामने आए, क्योंकि मैं समझता हूँ कि लोगों में भी वो रेजिस्टेंस अभी वो पैदा हो चुकी है। दरअसल ये जो पहले यहाँ पर एक कुवत बन गए थे और काबिज हो गए थे तो लोग उनसे डरते थे, लेकिन अभी जो है ये हालत नहीं है, और मेरे ख्याल में ऐसी कोई बात नहीं है कि किसी जगह क्योंकि लोगों में अगर मैं पूरे फाटा को स्वाद को देखूं तो स्वाद का एक आदमी आया था, कहीं रह रहा था मैंने अफगानिस्तान में वो दर्शन करता और उसकी इतना खुद ही उनके पड़ोसी ने दी और उसको गिरफ्तार करवाया।
अच्छा।
तो मैं समझता हूँ कि वो हालात नहीं है। जो दूसरी जो दो इम्पोर्टेंट पॉइंट मेरे भाइयों ने खान से और अग्निवाजी से उठाए हैं, बहुत अहम पॉइंट है। नंबर वन, ये जो है लोकल बॉडी है इसको मजबूत किया जाए और कोहिजन यानी अपनी सोसाइटी को मजबूत करना, इसके अंदर फाटा के अंदर भी जो सिस्टम ऑफ गवर्नेंस के अंदर जो हुक्मरानी है उसको बदली करना प्रायोरिटी पे है, क्योंकि हमारी जो सोशल लेवल पॉलिसी है वो ये है कि हमें नजर नहीं आता कि अफगानिस्तान में मुस्तकबिल करीब में कोई अमन आ जाएगा, या वहाँ की हुकूमत या जो गैर मुल्की कुवतें हैं उनका कोई इरादे हैं कि वहाँ पर अमन आ जाए, क्योंकि उनके इरादे कुछ और लगते हैं, वो अपने अपने मफाद के लिए अपने अपने एजेंडे के ऊपर काम कर रहे हैं, और इस रीजन में जो है पाकिस्तान, रूस और चीन ने महसूस किया कि ये तो जो अंदर लोग बैठे हुए हैं, चाहे वो अफगानिस्तान की हुकूमत के हैं, चाहे वो इंडिया के हैं, चाहे वो अमेरिका के हैं, ये लोग तो कोई इनका अपना ही प्रोग्राम लगता है जिसे मैं बात नहीं करना चाहता हूँ इससे आगे। इसमें इतना कहूँगा कि हमने जो पॉलिसी अपनाई है वो ये है कि बॉर्डर को बंद करना है, इनिशियली आप जो मेन रास्ते हैं उनको बंद करते हैं, फिर एयरस्पेस का जो है छोटे छोटे रास्ते हैं उसको बंद करते हैं, और वीजा की पाबंदी है इधर से भी जाने की उधर से भी आने की, फिर उसके बाद फाटक के अंदर रिफॉर्म्स को चेंज करना, और तीसरी जो है वो ये है कि ये जो तजियाती इदारे हैं इनको मजबूत करना है ताकि ये खुद ये लोग आ सके, क्योंकि ये लोग जो है नुकसान उठा चुके हैं एक बार इन लोगों के हाथों, तो दोबारा जो है वो इनके हाथों में इंशाल्लाह नहीं जाएंगे और ये खुद लड़ेंगे इसके लिए। तो ये बड़ा अहम पॉइंट था। और तीसरे एक भाई ने जो बात की है जनरल साहब जो हमारे आए हुए शहीद साहब, उसने एक बहुत बड़ा काम किया, ये जो दहशतगर्दी में कूड़े हुए थे उसमें उन्हें बिल्कुल अपनी डिटर्मिनेशन से अपनी कोई से कौम को इससे निकाला, और हालात बिल्कुल चेंज हो गए हैं, ये वो हालात नहीं है जो 2014 से पहले थे और अभी भी रिटायर हुए हैं, तो इनकी जो है लोग उनके साथ बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं, वो पॉपुलर है, और ये सियासी लोग सियासी हुकूमत जो है इनके होते हुए उनके खिलाफ एक कैंपेन चलाई जा रही है जो बिल्कुल मकसद बेसूद बगैर किसी वजह के है, और वो एक शरीफ आदमी थे, शरीफ आदमी रहेंगे, शरीफ और एक ट्रू सोल्जर, तो इसलिए लोगों को मैं बड़ा ये हुकूमत खुद अपने खिलाफ लोगों में नफरत फैला रही है इस तरह से काम करके, क्योंकि हमारे कुछ चैनल में कुछ अखबार में कुछ सोशल मीडिया में उनके खिलाफ उनके जमीन ऐसे इलाके ऐसा कोई काम ऐसा नहीं है।
अच्छा।
तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने बड़ी सही तर्जुमानी की है हम सबकी कर्जर और लोगों की बात करते
हैं,
अहम पॉइंट जो थे एक बल्दियाती इदारे और यही बल्दियाती इदारे जो है
जी हाँ, और शाह साहब फाटा रिफॉर्म्स के बारे में हम बात करते रहते हैं। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ थे फाटा के साबिक सिक्योरिटी चीफ ब्रिगेडियर महमूद शाह। बाचे साहब आप चंद मिनट और रहें हमारे साथ, लेकिन इस वक्त एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं।
सुबह खैबर पख्तूनख्वा की जनूबी जिला कुहाट में गैर कानूनी असला की रजाकाराना वापसी का अमल जारी है, और हुकाम के मुताबिक इस काविश से इलाके में अमन अमान की क्याम में मदद मिलेगी। जिले पुलिस ऑफिसर जावेद इकबाल ने वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू में कहा कि गैर कानूनी असला रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई के आगाज से कबल ये फैसला किया गया कि लोगों को एक मौका दिया जाए कि वो अस खुद गैर कानूनी असला खास तौर पर भारी हथियार इंतजामिया के पास जमा करवा दे। उन्होंने अब तक शहरियों की तरफ से जमा करवाए गए असले की तफसील बताते हुए कहा कि उनमें रॉकेट लॉन्चर के अलावा दीगर भारी हथियार और हजारों की तादाद में गोलियां भी शामिल है।
डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया आर्मी के साथ मिलकर इस नतीजे पे पहुंची है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन सिक्योरिटी सिचुएशन ओवरऑल अभी इतनी अच्छी हो गई है कि कम से कम जो हैवी वेपन्स है वो अब प्राइवेट इंडिविजुअल के पास बगैर लाइसेंस के उसकी टुक हुई नहीं बनी। तो अभी तक पुलिस के पास 2 मार्टर गन, 114 मार्टर गोले, 1 रॉकेट लॉन्चर, 2 रॉकेट के गोले, मशीन गन जो 12.7 इंचेस होती है एंटी एयरक्राफ्ट गन भी उसको कहते हैं, 2 वो HMG 1, LMG 1, मशीन गन 8 mm 1, तकरीबन कोई 4-5 हज़ार के करीब कारतूस इसमें जमा कराए गए हैं वॉलंटियरिंग।
जिले इंतजामिया का कहना है कि फौज और पुलिस के मशावरती इजलासों में ये फैसला किया गया कि अब जबकि अमन अमान की सूरत हाल में नुमाया बेहतरी आई है, लोगों को चाहिए कि वो गैर लाइसेंस याफ्ता भारी हथियार वापस कर दे। ओहदेदारों के मुताबिक इस बारे में इलाके के सीनियर अवामी नुमाइंदों को एतमाद में लिया गया। जिले पुलिस ऑफिसर जावेद इकबाल ने कहा कि गैर कानूनी असले की रजाकाराना वापसी का अमल 31 जनवरी तक जारी रहेगा, और उनके बकौल इस मोहलत के खात्मे के बाद गैर कानूनी भारी असला रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। کوہاٹ کا ضلع قبائلی علاقے اورکزئی سے بھی جڑا ہوا ہے جہاں ماضی میں دہشت گردوں کے ٹھکانے قائم تھے. تاہم اکتوبر 2014 سے بھرپور فوجی کارروائی کے آغاز کے بعد ان علاقوں سے عسکریت پسندوں کے ٹھکانوں کا صفایا کر دیا گیا جس سے صوبہ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے واقعات میں نمایاں کمی آئی. شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور.
جی، اور ہم امن تحریک کے بانی رکن مختار باچا سے باتوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. باچا صاحب، یہ بتائیے کہ پشتونوں میں تو اسلحہ رکھنے کی ایک روایت ہے، آپ کے خیال میں کوہاٹ میں یہ جو کہا گیا ہے کہ غیر قانونی اسلحہ کو جمع کروایا جائے، اس پر آپ نے کیا رد عمل دیکھا؟ جی،
مختلف علاقوں میں جو ایڈمنسٹریشن تھی انہوں نے لوگوں سے کہا کہ اپنے آپ کے ساتھ جو بھی اسلحہ موجود ہو اس کا ایک چٹ لے لیں، آپ ساتھ رکھ لیں، اگر کہیں فوجی آپریشن یا وغیرہ کچھ ہوتا ہے تو آپ اپنا چٹ دکھا کر اپنے اسلحے کی تحفظ کر سکتے ہیں. تو چنانچہ لوگوں نے جا کے اپنے اسلحے کی اندراج کر دی اور چٹ لے کر اپنے گھر رکھ لی. اب کہا جا رہا ہے کہ جمع کر دو. اب لوگ پریشان کہ ہم نے یہ لکھا کیا اور ہم نے تو اس طرح سے وہ لوگ کیسے کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کھیل ہوا اور اسی طرح سے وہ معلوم کر کے آپ کو جمع کرنا پڑے گا. مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں میں تحفظ نہیں ہے، تحفظ نہیں ہے، تحفظ کے لیے اپنے تحفظ کے لیے اسلحہ رکھتے ہیں اور وہ تحفظ اب بھی وہ نہیں سمجھتے کہ ہمیں گورنمنٹ تحفظ دے سکتی ہے. اس لیے اس میں کافی پریشانی ہے کہ جب خود بھی اسلحہ نہیں ہو اور اس طرح سے تنظیمیں بھی ہوں اور لوگوں میں بھی اس طرح سے حالات ہو تو پھر ہم اپنا تحفظ کیسے کریں گے. تو یہ ایک ٹینشن ضرور ہے موجود.
اور اس وقت ہم چلتے ہیں کراچی، جہاں ہمیں جوائن کیا ہے سول سوسائٹی کے رہنما جو اسلحہ کے پھیلاؤ کے خلاف کوشاں رہتے ہیں، نعیم صادق نے. نعیم صاحب، آپ بتائیے کہ کوہاٹ سے ابتدا کیا ہے سرکار نے، نیشنل ایکشن پلان جو ہے وہاں سے انہوں نے اس کا ابتدا کیا ہے، اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟
پہلی تو بات یوں ہے کہ میں اس کو اچھی نظر سے دیکھتا ہوں. یہ ابتدا کہیں سے بھی کی جائے یہ اچھی منزل کی طرف قدم ہے. صرف ایک خدشہ یوں رہتا ہے کہ ایسے بہت سے اقدام پہلے بھی لیے جا چکے ہیں اور اس پر کوئی فیصلہ نہیں ہوا یا کمپلیٹ ایکشن اس پہ نہیں ہوا. فروری 2015 میں کرم ایجنسی میں ویپنز کو سرنڈر کرنے کی اپیل کی گئی تھی. اب یہ تو ایک سال سے زیادہ کا واقعہ ہے اور اس کے بعد پھر کچھ نہیں ہوا. ستمبر 2013 میں سندھ گورنمنٹ نے کئی درجن ایڈورٹائزمنٹس دے کر ویپنز کو سرنڈر کرنے کی ریکویسٹ کی تھی، آرڈر بلکہ کیا تھا، اور اس پہ کوئی عمل نہیں ہوا. 2015 کی اپریل میں رینجرز نے 9 دن کا ٹائم دیا کہ کراچی کے لوگ اپنے اللیگل اسلحہ کو سرنڈر کریں، اور اس کے بعد ان سب اناؤنسمنٹس کے بعد یہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ ہمیں اس کے اوپر کچھ فالو اپ بھی کرنا ہے. تو اس لیے اب یہ جو بات ہے کہ 31 جنوری تک کوہاٹ کے لوگ واپس کریں اللیگل اسلحہ اور 45 دن کے اندر کرم ایجنسی کے لوگ واپس کریں، اس میں ہمیں بہت خدشہ ہے کہ حکومت اگر سیریس نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. دوسری ایک بات یوں ہے کہ جب یہ کہتے ہیں کہ اسلحہ واپس کریں تو اس سے کیا مراد ہوتی ہے؟ بنیادی طور پہ یہ دو قسم کے اسلحے کو واپس چاہتے ہیں، اللیگل اور دوسرا ہیوی ویپنز. ہیوی ویپنز تو بائی ڈیفینیشن ہی اللیگل ہوتے ہیں کیونکہ ان کے اندر ایسے ویپنز ہوتے ہیں جو کہ باہر صورت جیسا کوئی لائسنس ہی نہیں ہوتا، مثلا اینٹی ایئر کرافٹ گنز ہیں، راکٹ لانچرز ہیں، مارٹر گنز ہیں، مشین گنز ہیں، ان کے تو کوئی لائسنس ہوتے ہی نہیں ہیں. تو دیئر فور بائی ڈیفینیشن دے آر اللیگل. تو اب گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ اللیگل ویپنز اینڈ ہیوی ویپنز کو واپس کیا جائے.
آپ نے باچا صاحب کو سنا. باچا صاحب کا یہ کہنا تھا کہ لوگوں کے ساتھ ایک گیم کھیلا گیا کہ ان سے پہلے کہا گیا کہ آپ اندراج کرائیں اور جب انہوں نے کیا تو اس کے بعد ان سے کہا گیا کہ جو اندراج شدہ ہیں اسلحہ ان کو واپس کیا جائے. اس سلسلے میں آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟
میرا خیال ہے یہ گیم نہیں ہے. حکومت کا یہ فرض ہے کہ وہ پوچھے کہ کس کس کے پاس اسلحہ ہے, بے شک اس کو کسی بھی قسم کی لسٹیں بنائیں یا چٹیں بنائیں, اور حکومت کا یہ بھی فرض ہے کہ ان سے کہے کہ اس کو واپس کریں کیونکہ وہ الیگل اسلحہ ہے. میں اس کو ایک گیم کسی قسم کی نہیں سمجھتا.
باچو صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ مختار باچا, مختار باچا بھی ہیں ہمارے ساتھ.
جی میں نے کہا کہ فاساد ہے جو اسلحہ ہے وہ انلیگل نہیں ہے, وہاں کوئی لائسنس کا تصور نہیں ہے, تو وہ انلیگل اسلحہ نہیں کہلایا جا سکتا.
اچھا, لیکن آپ کے خیال میں کہ لوگوں نے واپس کرنا شروع کیا ہے, اور اگر سب لوگ اپنا اسلحہ واپس کریں, اس سے آپ کے خیال میں ملک کے اندر کچھ استحکام آ سکتا ہے, کچھ امن آ سکتا ہے؟
مجھے یقین نہیں ہے کہ یہ اسلحہ واپس ہو جائے گا, وہ دوسرے اسلحے جمع کر ساتھ رکھ لیں گے, کیونکہ سیکیورٹی نہیں ہے. آپ کس کے اپنے آپ کو سیکیور محسوس نہیں کرے گا تو گھر میں اپنے سیکیورٹی لیے کے لیے کچھ نہ کچھ بندوبست ضرور کرے گا. جو اسلحہ انہوں نے لکھوایا ہے تو ممکن ہے کہ اگر پریشر پڑ جائے تو یہ تو واپس دے دے گا, لیکن وہ اپنے لیے دوسرے اسلحے کا بندوبست کر لے گا جو ان کے پاس رہے گا. اس کے بغیر فاٹا میں جب تک کہ کوئی ایسا میکینزم نہ ہو, جب تک کہ کسی کو سیکیورٹی کا تحفظ کا اعتماد نہ ہو, تو لوگ اسلحہ ضرور رکھیں گے, یہ واپس نہیں ہو سکتا.
نعیم صاحب اس سیگمنٹ کو ہم بند کر رہے ہیں, لیکن آپ بتائیے جب لوگ اپنے آپ کو غیر مستحکم محسوس کرتے ہیں تو وہی ایک جواز بنتا ہے اسلحہ رکھنے کا, ایسی صورت میں آپ کے خیال میں یہ مہم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے؟
جی اس میں دو باتیں ہیں, ایک تو یوں ہے کہ یہ جو سیکیورٹی کا کانسیپٹ ہے یہ تو جو فاٹا کی ایریاز ہیں یا ٹرائبل ایریاز ہیں وہ تو واقعی کسی حد تک انسیکیور ہیں, مگر جو لاہور کے گلبرگ میں رہتے ہیں اور کراچی کے ڈی ایچ ای اور کلفٹن میں رہتے ہیں, ان کا بھی بالکل یہی مطالبہ ہے کہ پہلے سیکیورٹی ہونی چاہیے. تو یہ تو پورے ملک میں ہر شخص کی یہ کلیم ہے کہ مجھے پہلے سیکیورٹی دو, اس کے بعد میں ویپن واپس کروں گا. تو ہمارا یہ خیال ہے کہ یہ مناسب نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو مہم ہے یہ شروع کرنی چاہیے تھی اربن ایریا سے پہلے, اور پھر آہستہ آہستہ اس کو فاٹا کے ایریاز میں اور ٹرائبل ایریاز میں لے کے جانا چاہیے تھا, تاکہ آپ جس کو کہتے ہیں کہ لو ہینگنگ فروٹ کو پہلے لینا چاہیے تھا, بجائے اس کی کہ سب سے مشکل ایریا کو سب سے پہلے لیا جائے.
بہت شکریہ, اس سیگمنٹ کو یہاں ختم کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ہے سول سوسائٹی کے رہنما نعیم صادق, اور ان کے ساتھ ہے امن تحریک کے بانی رکن مختار باچا. بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا, اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں.
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے. آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں. پتہ ہے www.urduvoa.com.
جی آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں, اور ہم اپنے تیسرے موضوع کی طرف آتے ہیں, اور موضوع یہ ہے کہ بھارتی کشمیر میں برفانی تودے کے گرنے سے جانی نقصان ہوا ہے. اس پر ہمارے ساتھ ماحولیات کے ماہر اور ایک غیر سرکاری ادارہ سکوپ کے سربراہ تنویر عارف ہیں, اور عنقریب ہمارے ساتھ کشمیر یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر شیخ شوکت حسین بھی ہوں گے. لیکن ہم ماحولیات کے ماہر سے ابتدا کرتے ہیں, اور تنویر عارف آپ ہمیں بتائیں کہ کہا یہ جاتا ہے کہ کشمیر کے علاقے میں اس طرح کے برفانی تودے پہلے بھی گرے ہیں, اور وہاں کیونکہ بہت زیادہ نقل و حرکت ہے, فوجیں وہاں تعینات ہیں, اس کی وجہ سے بھی یہ سب کچھ ہو رہا ہے. کچھ ایک ماحولیات کے ماہر کے حساب سے آپ بتائیے کہ کیا ہو رہا ہے وہاں.
آپ کو پتا ہے کہ سارا ایکٹیو وار زون ہے, اور چار برفباری ہوتی ہے اور اس میں اولانچ آتے ہیں, اور 2012 2016 2015 میں اس کا جو واقعہ رہتے ہیں. تو شاید آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان میں بھی 2-3 سال پہلے بہاری چکر سیاچن گلیشیئر پہ اس طرح کا واقعہ ہوا تھا. تو یہ کہا جاتا ہے کہ جو
فوجی نقل و حرکت ہے اور ایکٹیویٹیز ہیں ان کا اثر کافی پڑتا ہے ظاہر ہے ماحولیات کے اوپر, تو اوائڈ کیا جانا چاہیے کیونکہ دونوں ملکوں میں یہ کے بارے میں ایک بات چیت کی ہو رہی ہے کہ تین پارک ڈکلیئر کیا جائے اور یہاں سے فوجوں کو جو ہے وہاں سے دکھایا جائے, کیونکہ اتنی سردی میں اور اتنے سخت موسم میں فوجیوں کا وہاں رہنا اور اس کے اندر پھر جانی نقصان بھی ہوتا رہتا ہے, اور جانی نقصان کے علاوہ جو ہے وہ ان کے ہاتھ پاؤں بھی جل جاتے ہیں فوجیوں سے, تو یہ بہت ہی سخت غیر انسانی حالات ہیں اور دونوں مالک کو چاہیے کہ سیاسی طور پہ ایک مسئلے کا حل کریں. بہرحال یہ تو سارا مطلب انوائرمنٹل ڈیزاسٹر کے ساتھ ساتھ یہ نیچرل ڈیزاسٹر بھی ہیں, جو برف باری ہوگی تو لانچنگ بھی آتے ہیں, خاص طور پہ جو زونس ہیں وار ایکٹیو زونس ہیں یا جہاں پہ سبھی ایکٹیویٹیز ہیں وہاں یہ زیادہ جو ہے وہ ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں, اس میں کافی جو ہے وہ جو ملٹری پرسنل ہیں ان کو وہ جان کی بیٹھے.
جی تنویر عارف آپ ہمارے ساتھ رہیں, ہمیں یہ رپورٹ موصول ہوئی ہے کہ جیسے کہ ہم نے بتایا کہ وہاں برفانی تودے گرنے سے بھارتی کشمیر میں ہلاکتیں ہوئی ہیں, یہ رپورٹ تیار کی ہے یوسف جمیل نے, آئیے سنتے ہیں.
نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر میں کئی روز کی مسلسل بارشوں اور برفباری سے معمول کی زندگی درہم برہم ہو کر رہ گئی ہے. سری نگر جموں شاہراہ جو علاقے کو بھارت سے ملاتی ہے کے بند ہو جانے اور سری نگر کے لیے پروازوں کی منسوخی کے بعد وادی کشمیر باقی ماندہ دنیا سے کٹ کر رہ گئی ہے, جبکہ پہاڑوں سے گرے اس علاقے کے اندر بھی مواصلات کا نظام بری طرح متاثر ہوا ہے. کئی علاقوں کے لیے بجلی کی سپلائی روک دی گئی ہے. برف کے تودے گرانے اور رہائشی مکانات کے دب جانے سے کم 6 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں. سری نگر پہنچنے والی اطلاع کے مطابق کنٹرول لائن کے قریب واقع گریز کے علاقے میں بدھ کی صبح برف کے تودے کی زد میں آ کر ایک نجی مکان آ گیا اور اس کے نتیجے میں وہاں موجود ایک ہی خاندان کے 4 افراد ہلاک ہو گئے, جبکہ ایک بچہ بری طرح زخمی ہو گیا. عہدیداروں کے مطابق یہ حادثہ ستت سمندر سے 2580 میٹر کی بلندی پر واقع تو لیل کے گاؤں میں پیش آیا. اس علاقے میں کئی روز کی مسلسل برف باری کے بعد 5 سے 8 فٹ تک برف جمع ہو گئی ہے, جس کے بعد پولیس اور مقامی رضاکاروں نے 150 سے زائد افراد کو جن میں 2 حاملہ خواتین بھی شامل ہیں محفوظ مقامات پر منتقل کیا ہے. ادھر سری نگر سے تقریباً 100 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع سنمرگ کے علاقے میں بھارتی فوج کا ایک کیمپ برف کے تودے کی زد میں آ گیا. اس واقعے میں بھارتی فوج کا ایک میجر امیت ساگر ہلاک ہو گیا. اگرچہ علاقے میں بچاؤ کاروائی جاری ہے, سری نگر میں بھارتی فوج کے ترجمان کرنل راجیش کالیا نے اس خبر کی تردید کی کہ اس حادثے میں 5 بھارتی فوجی ہلاک اور اتنی ہی تعداد میں ان کے ساتھی لاپتہ ہو گئے. ترجمان نے کہا کہ بچاؤ کاروائی کے دوران جن فوجیوں کو بچا لیا گیا ان میں سے کسی کو شدید چوٹ نہیں آئی تھی. سری نگر میں عہدیداروں نے بتایا کہ سرحدی ضلع کپوارہ میں بھاری برف باری کے بیچ ایک نجی مکان دب گیا اور اس کے نتیجے میں ایک شخص ہلاک اور ایک زخمی ہو گیا. وادی کشمیر کے بڈگام بانڈی پور بارہمولہ اور کپوارہ اضلاع میں متعدد نجی مکان تباہ ہو گئے ہیں یا انہیں شدید نقصان پہنچا ہے. محکمہ موسمیات نے اگلے 2 دن کے دوران وادی کشمیر اور آس پاس کے علاقوں میں,
جی تو جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس وقت کشمیر کے علاقے میں خاصی برف باری ہے اور برف کے تودے گرنے سے کافی جانی نقصان ہوا ہے. ہمیں کشمیر یونیورسٹی میں پروفیسر ڈاکٹر شیخ شوکت حسین نے جوائن کیا ہے. ڈاکٹر شوکت آپ بتائیں کہ اتنے مرتبہ یہ واقعات ہوتے رہے ہیں, کیا بھارتی سرکار نے کوئی احتیاط کے بارے میں سوچا ہے تاکہ یہ کشمیر میں جو لوگ بار بار ہلاک ہوتے ہیں برف کے تودے گرنے سے ان کی جانیں بچی رہیں؟
اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ کشمیر بٹا ہوا ہے اور بٹا ہوا ہے ایک لائن کی وجہ سے جس کو پہلے سیز فائر لائن کہتے تھے اور اب لائن آف کنٹرول کہتے ہیں, اور یہ ایسے مقامات سے گزرتی ہے جو خاصے دشوار گزار ہیں اور جن میں اکثر برفانی طوفان یا موسم کی ایسی پریشانیاں رہتی ہیں. بدقسمتی سے چونکہ کشمیر ہمیشہ ایک ایشو رہا ہندوستان پاکستان کے درمیان اور ایک دوسرے پر بھروسہ بھی نہیں, تو نتیجہ یہ ہے کہ فوج کو ان علاقوں میں رکھنا پڑتا ہے جو خاصے خطرناک ہیں اور اس میں اکثر فوج کے نقصانات ہوتے. ہندوستان اور پاکستان کی حکومتوں کو سوچنا چاہیے کہ جو فوجی مار رہے ہیں, کھا ادھر کے مار رہے ہیں یا کہیں اور کے مار رہے ہیں, وہ بھی انسان ہیں. اور کشمیر کا جو مسئلہ ہے اس میں اگر پیش رفت ہوئی, یہاں فوج کی کمی آ گئی, ایسے علاقوں سے فوج کم ہو گئی, تو ان بیچاروں کے لیے بھی ایک راحت کا سامان مل جائے گا. تو بدقسمتی سے نہ صرف یہ کہ فوجی مارتے بلکہ ان علاقوں میں جو سویلینز ہیں وہ بھی بہت ساری ایسی پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں جن کی بنا پر ان تک رصد اور دوسری چیزیں نہیں پہنچ پاتی, کیونکہ بارڈر کا بہت سا علاقہ فینسنگ لگا رکھی ہے جو بارڈر سے بہت پہلے, ایل او سی سے بہت پہلے. نتیجہ یہ ہے کہ فینسنگ کی وجہ سے اس فینسنگ کے پار رہنے والے لوگوں تک بھی راحت سامان نہیں پہنچ پاتا.
اچھا,
اور کچھ جگہ ایسی.
جی جی, ہمارے ساتھ ماحولیات کے ماہر تنویر عارف ہیں, وہ پاکستان میں ہیں. تنویر عارف, آپ بتائیے کہ پاکستان کے یعنی لائن آف کنٹرول کے اس پار جو پاکستان کی طرف آتا ہے, وہاں بھی اسی طرح سے برف کے تودے گرتے ہیں جس طرح سے بھارتی کشمیر میں گرتے ہیں, اور اگر گرتے ہیں تو کیا احتیاط کی جا رہی ہے؟
دیکھیں, یہ تو ایک نیچرل ڈیزاسٹر, یہ قدرتی تباہیاں ہیں. اس میں صرف نہ صرف برفانی تودے گرتے ہیں بلکہ لینڈ سلائڈ بھی ہوتا ہے. خاص طور پر جو یہ جو مانسون کا موسم ہوتا ہے اس کے اندر یہ پورا آپ کا جو ایریا ہے, ناردرن ایریا ہے, خاص طور پہ جو ہزارہ کا ایریا ہے, وہاں پہ اس قسم کے کافی سارے واقعات ہوتے ہیں. اس کا کچھ کیا نہیں جا سکتا کیونکہ یہ قدرتی آفت ہے, ظاہر ہے جگہ جگہ باری ہوتی ہے پہاڑوں کے طرف.
لیکن لوگ جو گھروں کی کنسٹرکشن کرتے ہیں ان کو تو کچھ بتایا جا سکتا ہے کہ کیا خطرات ان کو درپیش ہو سکتے ہیں؟
ہاں, میرے خیال میں مطلب یہ تو اس میں کنسٹرکشن کی کورس تو موجود ہے, لیکن آپ کو پتا ہے نا کہ غربت کا جو مسئلہ ہے, لوگ جو ہے وہ ان کے پاس پانی کو پیسہ نہیں ہے, تو وہ مکانات اتنے اچھے نہیں بنا سکتے. حکومت کی کوشش, مطلب یہ سڑکوں کی حد تک تو ہم نے دیکھا ہے کہ لینڈ سلائڈ کے لیے تو انہوں نے پروٹیکشن کی بھی ہے, کافی اب بہتر ہو گیا راستے, لیکن جہاں پہ آبادیاں ہیں وہاں پہ ابھی تک کچھ نہیں جا سکتا.
اچھا, ڈاکٹر شیخ, آپ یہی بات کہہ رہے تھے کہ کیونکہ یہ متنازع علاقہ ہے تو بھارت کی طرف سے بھی کوئی کوشش نہیں کی گئی ہے کہ لوگوں کو حفاظت دی جائے. جی
جی جی جی, بنیادی مسئلہ یہی ہے, ایک تو حفاظت نہ دی جائے لوگوں کو بلکہ فوج کو بھی ایسے مقامات پر رکھنا پڑتا ہے جو خاصے دشوار گزار ہیں اور کم از کم 6 مہینے تک وہاں انسانی زندگی کو برقرار رکھنا بھی خاصا مشکل ہے, اور وہ تبھی ہو سکتا ہے جب تعلقات ان لوگوں کے بیچ ٹھیک ہوں اور فوج کو بہت ساری اونچی جگہوں پر نہ رکھنا پڑے. تو میرے خیال میں یہی وجہ ہے بنیادی جو لوگوں کو اور فوجیوں کے نقصان ہونے کی. جی,
بہت شکریہ. اس وقت اس سیگمنٹ کو ختم کرتے ہیں. ہمارے ساتھ تھے کشمیر یونیورسٹی میں پروفیسر ڈاکٹر شیخ شوکت حسین, اور پاکستان سے تھے غیر سرکاری ماحولیاتی ادارہ سکوپ کے سربراہ تنویر عارف. بہت شکریہ اور خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو voa.com پر.
امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com۔
جی آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں، اور ہم لوٹتے ہیں امریکہ، جہاں جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ ابھی امریکہ کے صدر ہیں اور انہوں نے بہت سارے اقدامات اٹھانا شروع کر دیے ہیں۔ لیکن ہمارے پاس ایک دلچسپ خبر آئی ہے کہ ان کی بھارتی وزیر اعظم نریندرا مودی سے بھی بات چیت ہوئی ہے، اور بلکہ ان دونوں کے تعلقات یعنی امریکہ بھارت کے تعلقات اب کافی بہتر اور زیادہ بہتر ہونے جا رہے ہیں۔ اس سلسلے میں ہمارے پاس ایک رپورٹ بھی آئی ہے، یہ بھی سنتے ہیں، اور اس کے بعد ہم بات کریں گے ریپبلکن پارٹی کے حامی طلعت رشید کے ساتھ جو شکاگو میں ہیں، اور ہمارے ساتھ ہوں گے پاک امریکہ ڈیموکریسی ڈائیلاگ کے کنوینر ڈاکٹر طاہر روہیل۔ لیکن آئیے پہلے یہ رپورٹ سنتے ہیں۔
امریکہ کے نئے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو ٹیلی فون کیا اور ان سے باہمی امور پر تبادلہ خیال کیا۔ ان کی یہ کال بھارتی وقت کے مطابق منگل کی رات میں 11:30 بجے آئی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے امریکی صدر کا عہدہ سنبھالنے کے بعد دونوں رہنماؤں کے مابین یہ پہلا رابطہ تھا۔ دنیا کی دو بڑی جمہوریتوں کے رہنماؤں نے ایک دوسرے کو اپنے ملک کے دارالحکومت کے دورے کی دعوت دی۔ انہوں نے گرم جوشی کے ساتھ گفتگو کی اور دہشت گردی کے خلاف لڑائی اور اقتصادی تعاون کو بہتر بنانے کے سلسلے میں ایک دوسرے کے دوش بدوش کھڑے ہونے کا عہد کیا۔ وائٹ ہاؤس کے ایک بیان کے مطابق صدر ٹرمپ نے اس بات پر زور دیا کہ امریکہ دنیا کو لاحق چیلنجوں سے مقابلہ کرنے میں بھارت کو ایک سچا دوست اور شریک کا تصور کرتا ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ دونوں نے امریکہ اور بھارت کے مابین اقتصادی اور دفاعی شعبوں میں شراکت داری کو مستحکم کرنے کے مواقع کے بارے میں بھی تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اپنے بیان میں کہا کہ انہوں نے نئے امریکی صدر کے ساتھ پرجوش گفتگو کی اور دونوں نے باہمی رشتوں کو مزید مضبوط بنانے کے لیے آنے والے دنوں میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرنے پر رضامندی ظاہر کی۔ انہوں نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر لکھا کہ انہوں نے امریکی صدر کو بھارت دورے کی دعوت دی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ دونوں نے جنوبی اور وسطی ایشیا کی سیکورٹی کی صورتحال کے بارے میں بھی تبادلہ خیال کیا۔ واضح ہے کہ نریندر مودی پانچویں غیر ملکی رہنما ہیں جن سے صدر کا عہدہ سنبھالنے کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے بات کی ہے۔ اس سے قبل انہوں نے کناڈا، میکسیکو اور اسرائیل کے وزراء اعظم اور مصر کے صدر سے گفتگو کی۔ صدارتی انتخابات میں کامیابی پر انہیں پہلے مبارکباد دینے والوں میں نریندر مودی شامل رہے ہیں۔ اپنی انتخابی مہم کے دوران جن ملکوں کے ساتھ تعلقات مضبوط کرنے کی بات ڈونلڈ ٹرمپ نے کی تھی، ان میں اسرائیل کے علاوہ بھارت کا نام بھی شامل تھا۔ بھارتی صدر پرنب مکھرجی نے عہدے کا حلف لینے کے بعد ٹرمپ کو مبارکباد دیتے ہوئے انہیں بھارت آنے کی دعوت دی تھی۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
جی، اور ہم ریپبلکن پارٹی کے طلعت رشید سے ابتدا کرتے ہیں۔ طلعت رشید، آپ بتائیے، جس طرح سے ہم ڈونلڈ ٹرمپ کو دیکھ رہے ہیں کہ سیکیورٹی پر بہت زیادہ توجہ ہے اس انتظامیہ کی، آج کی جو اطلاعات ہیں وہ یہ کہ میکسیکو، جس کا ہم نے ابھی ذکر سنا، کہ وہاں ایک دیوار قائم کی جائے گی، لیکن واضح نہیں ہے کہ اس دیوار کو بنانے کے لیے، اور ظاہر ہے امریکہ اپنے آپ کو محفوظ کرنا چاہتا ہے غیر ملکیوں کے خلاف، تو یہ اس دیوار کے لیے پیسہ کہاں سے آئے گا؟
شکریہ بہت بہت۔ دیکھیں، اپنے بارڈرز کو پروٹیکٹ کرنا یہ ہر ملک کا حق ہوتا ہے۔ دنیا میں کہیں بھی چلی جائیں، آ چلے ہیں، آپ کو پتا چلے گا کہ یہ ہمارا بارڈر ہے، یہ یہ ہماری بارڈر لائن ہے۔ تو امریکہ بھی یہی کر رہا ہے، اور جہاں تک ڈونلڈ ٹرمپ کا تعلق ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی، یہ کانکریٹ وال ہوگی، یہ نہیں ہوگا۔ آج کل ٹیکنالوجی اتنی ہے کہ وہ کچھ حصوں میں جو کافی سینسیٹیو ہے، جہاں سے لوگ بارڈر کراس کرتے ہیں، تو وہاں لیزر بیمز وغیرہ بھی وہ لگا سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ ہوگا کہ کچھ جہاں پہ واقعی ان کو دیوار چاہیے تو وہاں پہ فینسز لگا سکیں گے۔ لیکن جو پیسہ جو آپ کہہ رہی آئے گا، وہ یہی ہوگا جو نیفٹا کے اگریمنٹ ہے، ان کو وہ چیلنج کر رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب، کہ ان میں سے جو ٹیکس وغیرہ جو امپورٹ کریں گے وہاں میکسیکو وغیرہ جو چیزیں وغیرہ ان سے وہ سارا پیسہ آئے گا اور وہ اس پہ دوبارہ اس پہ لگائیں گے. یہ نہیں کہ میکسیکو آپ کو ایک چیک لکھ دے گا جی ٹھیک ہے, یا ڈونلڈ ٹرمپ ان کو فورس کریں گے جی ہم نے اتنا پیسہ لگایا ہے اور اتنا پیسہ ہمیں چاہیے, یہ نہیں ہوگا. یہ انڈائریکٹلی جو ہے وہ ان کو امپیکٹ کرے گا میکسیکو کو اور وہی اس کی فارم آف پیمنٹ ہوں گے.
جی ہاں, اور ہم دیکھیں گے کیونکہ پیر کو میکسیکو کے صدر یہاں واشنگٹن تشریف لا رہے ہیں تو اس میں پھر نظر آئے گا کہ میکسیکو کا کیا رد عمل آتا ہے اس دیوار کے بارے میں. لیکن اسی سیکیورٹی کے حوالے سے ہم چلتے ہیں شکاگو میں. ڈاکٹر طاہر روہیل ہیں جو پاک امریکہ ڈیموکریسی ڈائیلاگ کے کنوینر ہیں. اور ڈاکٹر روہیل, آپ بتائیے کہ اس وقت کہا جا رہا ہے کہ 6 ایسے ممالک ہیں مشرق وسطی کے جہاں کے مسلمانوں پر ممکنہ پابندی لگائی جائے کہ وہ امریکہ میں داخل نہیں ہو سکتے, اس کے آپ کے خیال میں بین الاقوامی اثرات کیا پڑ سکتے ہیں؟
دیکھیں, ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں انہوں نے جو الیکشن میں وعدے وعید کیے وہ ان وعدوں کی تکمیل کے لیے اسکیپ گوٹ کے طور کے اوپر اس طرح کی بات کر رہے ہیں. اور سننے میں آیا ہے واشنگٹن پوسٹ اور اس طرح کے اخبارات نے اسپیکولیٹ کیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے جو قریب ان کے افسران ہیں ان سے کہ کچھ ممالک جیسے سوڈان, یمن اور سیریا, ایران, اور اس میں اچھی بات یہ ہے کہ پاکستان اور افغانستان کا نام نہیں ہے, ایسے ممالک سے آنے والے لوگوں کو فی الحال روک دیا جائے گا اور اس کے بعد ان کو پھر دیکھیں گے کہ کب ان کو واپس کب آنے دیا جائے یا ان کی درخواستیں کب کھولی جائیں. تو یہ بنیادی طور پہ اس سے امریکہ کی سیکیورٹی پہ کوئی اچھا یا کوئی برا اثر نہیں پڑے گا. یہ جو لوگ وہاں سے آتے ہیں ان کی بہت ایکسٹریم ویٹنگ جو لینگویج وہ استعمال کرتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے دوست, وہ پہلے سے ہی ہو رہی ہے. تین تین چار چار قسم کی ایجنسیاں جو ہیں ان کو پہلے کلیئرنس دیتی ہیں, ان کی فنگر پرنٹنگ ہوتی ہے, ان کے ریکارڈ جاتے ہیں, پولیس ان کو دیکھتی ہے, ہر طرح سے چھان بین ہونے کے بعد کچھ لوگ آتے ہیں. تو اب ان کو روک دیا جائے گا اور جو امریکہ کی ایک ذمہ داری ہے, ساری دنیا نے مل کے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ یہ جو مہاجرین ہیں ان میں سے اتنے لوگ جو ہیں وہ ہر ملک کو آنے ہیں, اور امریکہ نے اپنا ایک 10,000 کے قریب میں نے سنا تھا کہ ایک نمبر تھا انہوں نے ایکسیپٹ کیا تھا. تو ان لوگوں کو آنے کا ان کی ویٹنگ ہوئی ہے کافی عرصے سے, وہ لوگ جو ہیں وہ لائن میں کھڑے ہوئے ہیں, تین تین چار چار سال کے لوگوں کو ہو گئے ہیں وہ کیمپوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی لبنان میں بیٹھا ہوا ہے, کوئی کائرو میں انتظار کر رہا ہے, اور ان کے سارے کاغذ وغیرہ کچھ تیار ہیں, کچھ آ رہے ہیں, کچھ آنے کے پروسیس میں ہیں, پائپ لائن کے ڈفرینٹ لوکیشنز کے اوپر یہ لوگ ہیں. تو اب ان ایسے لوگوں کو اپنی سیاست چمکانے کے لیے اور اپنے ووٹرز کو یہ کہنے کے لیے کہ جی جو میں نے کہا تھا وہ میں کر رہا ہوں اور دیکھیں امریکہ اس سے طاقتور ہو رہا ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. اس میں نعرے بازی کا ایلیمنٹ زیادہ ہے اور دکھاوے کا ایلیمنٹ زیادہ ہے, اور میرے خیال میں اس کی نیگیٹو امپلیکیشنز ہی ہوں گی. امریکہ ہمیشہ سے ایک ایسا وہ کہتے ہیں کہ روشنی کا مینار رہا ہے جہاں پہ جہاں لوگوں کو دنیا بھر کے ستائے ہوئے لوگوں کو آنے کی اجازت ہوتی ہے, اور یہی امریکہ کا خمیر ہے اور اسی کے اوپر امریکن سوسائٹی جو چلتی ہے. اور کوئی بھی ایسا اس ملک میں کوئی اچھی سوچ رکھنے والا دانشمند آدمی جو ہے وہ اس سے نہیں ہٹنا چاہتا, اور امریکہ اپنی پوزیشن دنیا میں اسی طرح رکھنا چاہتا ہے. لوگ امریکہ میں اگر آنا چاہتے ہیں تو اس کی وجہ یہی ایک امریکہ کا ایک ماحول ہے جس کے اندر ہر آنے والے کو ویلکم کیا جاتا ہے.
جی
اور
جی,
خوش آمدید کیا جاتا ہے.
خوشاب سے ہمیں کال کیا ہے عبد المالک نے, وہ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں, کہنا چاہتے ہیں. جی جناب, کہیے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جی, یہ مہمان جو ہے ان کا نام کیا ہے؟
دو مہمان ہیں ہمارے پاس, ڈاکٹر طاہر روہیل ہیں اور طلعت رشید ہیں, دونوں شکاگو میں.
ٹھیک ہے, السلام علیکم. اور خیریت؟ میں پروگرام آپ کا بغیر کی قسم ہوں.
اچھا, شکریہ آپ کی کال کرنے کا.
جو آپ مہمان بلاتے ہیں نا, پروفیسر سزان صاحب.
اچھا, وہ آج نہیں ہے ہمارے ساتھ.
کس پروگرام ہے آپ کے؟
کسی اور وقت. شکریہ. اٹک سے کال کیا ہے گلاب خان.
میڈم السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
یہ فون کی جو بات آپ نے فرمائی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے ان کو کیا ہے فون, انڈیا والے پرائم منسٹر صاحب کو, تو یہ ایک دونوں بڑی جو جمہوریت یعنی جمہوریت قوتیں ہیں نا جی, یہ اپنا ایک مشترکہ ذوق پورا کرنے کے لیے ایجنڈا کرتی ہیں پورا کرنے کے لیے. لہذا خیال ہے کہ یہ دوستی بڑھے گی, اور شبہ ہے کہ افغانستان کو انڈیا کا سیٹلائٹ بنا کے چھوڑا جائے گا.
بابر نے کال کیا ہے مری سے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
میں ارشید صاحب سے سوال کرتا ہوں کہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ جو صاحب ہے یہ سی آئی اے کے تو نہیں ہے کینڈیڈیٹ, کیونکہ افغانستان ایشیا وسطی ایشیا میں جتنی بھی پالیسیاں ہیں وہ سی آئی اے کے تھرو چلتی ہیں.
اچھا شکریہ.
جو 10,000 فوجی بھی بیٹھا ہوا ہے افغانستان.
شکریہ شکریہ شکریہ. مری سے کال کیا ہے بابر نے. اچھا مری سے ہو گئے. اور ابراہیم نے کال کیا ہے اسکردو سے.
السلام علیکم میری بہن.
وعلیکم السلام.
سب سے پہلے تو آپ اسکردو میں ہمارا تو اتنا بڑا بار ہے بھائی جی, میں آپ کو کیا بتاؤں.
اچھا تو آپ پہلے کال کر دیتے جب ہم نے,
آپ نے پاکستان کا فکر ہے, شبل کا فکر ہے, اتنا برف باری ہے گھر سے باہر نہیں نکل سکتے ہیں.
جی جی
آپ نے مشکل سے آپ کا کال مل گیا ہے.
اچھا جی
آپ کو خوش رکھے.
اچھا شکریہ
مہربانی ہے.
جی جی جی. طلعت رشید کیونکہ ریپبلکن پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں, ہم یہی جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کے خیال میں بھارت کے ساتھ جو امریکہ کے تعلقات ہوں گے وہ آپ کے خیال میں پاکستان کے لیے کوئی مشکلات پیدا کر سکتے ہیں.
جی ہاں دیکھیں نا, بھارت ڈیموکریسی ہے جیسے یو ایس ڈیموکریسی ہے, اس کو سب بلیو کرتے ہیں, جتنے بھی پریزیڈنٹ ہیں ان کے ان سے تعلقات بہت اچھے رہتے ہیں. اور پاکستان کو اصل میں ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ اتنی مستحکم نہیں ہے, انٹرنل انتشار اتنے ہیں, تو اس وجہ سے جو امریکہ ہے وہ زیادہ تر اس کا جھکاؤ جو ہے وہ انڈیا کی طرف رہتا ہے. اور ہاں اس پہ بہت اثر پڑے گا انلیس کہ ہمارے لیڈرز یا سینیٹرز یا کانگریس مین یہاں آ کے اپنے آپ کا لوہا منوائیں. بلکہ یہ دیکھیں اس نے پچھلے 3-4 مہینے میں طارق فاطمی صاحب بھی آئے تھے, کچھ بھی نہیں ہوا, وہ کسی سے بھی نہیں مل سکے. مطلب یہ ہماری وقت ہے یہاں پہ, تو یہ پاکستان کو اپنے اسٹینڈرڈ پہ لانے کے لیے یا انڈیا کے اسٹینڈرڈ پہ لانے کے لیے بہت کام کرنا ہوگا. یہاں کی جو کمیونٹی ہے, زیادہ یہی ہوتا ہے کہ یہاں امریکن کمیونٹی ہے وہ انفلوئنس کر سکتی ہے یہاں کے پالیٹیشنز کو پاکستان کے بارے میں. اور خدا کرے کہ ایسا نہ ہو کہ پاکستان کو امریکہ بالکل چھوڑ دے, لیکن یہ ہے کہ یہ ہمارے لیے اپرچونیٹی ہے کہ ہم ڈونلڈ ٹرمپ سے اچھے تعلقات رکھیں.
جی جی.
اور پاکستان جی جی میں ان کو بتائیں کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ خطہ ہے وہ.
ڈاکٹر طاہر, صدر اوباما نے بھی پاکستان کو خدافظ نہیں کہا, کچھ امید ہے کہ نئے دور میں کوئی بہتری آئے گی پاک امریکہ تعلقات میں؟
دیکھیں امید کریں کہ بہتری آئے. پاکستان کی جو دفاعی اور عسکری قیادت ہے اس کو افغانستان کی جو پالیسی ہے اس میں ریویژن کرنی پڑے گی, اور امریکہ کا جو زیادہ گلہ ہے پاکستان سے وہ افغانستان کی صورتحال سے ہی رہا ہے. لیکن امریکہ کی ایک جیو پالیٹکس کے لحاظ سے چائنا سے جو چپکلش چل رہی ہے انٹرنیشنل لیول کے اوپر, اس میں ہندوستان کو استعمال کرنا یا ہندوستان کی پاور کو امریکہ کے مفاد کے لیے استعمال کرنے کی جو خواہش ہے وہ یہ دوسری بڑی بات ہے جس کی وجہ سے امریکہ اور ہندوستان کی قربت ہے اور پاکستان کے لیے جو مشکلات ہیں. پاکستان کی جو دفاعی قیادت ہے وہ ان کے پوائنٹ آف ویو سے وہ افغانستان میں ہندوستان کی انوالومنٹ جو ہے اس سے بہت خائف ہیں. وہ میرے خیال میں ان کا خوف جو ہے وہ ضرورت سے زیادہ ہے, افغانستان سے پاکستان کو کبھی خطرہ نہیں ہوتا.
جی جی بہت شکریہ ڈاکٹر طاہر. کیونکہ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا, پاک امریکہ ڈیموکریسی ڈائیلاگ کے کنوینر ڈاکٹر طاہر روہیل اور ریپبلکن پارٹی کے حامی طلعت رشید ہمارے ساتھ ہیں. اس پروگرام کے انجینئر تھے راب مکلین، پروڈیوسر اسفر امام۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی، سننے کا شکریہ اور خدا حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔